salvò.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
محمد محمد صلى
الله عليه على محمد وعلى محمد ایک سورة فاتحہ تلاوت فرمائے گا تمام مرومین مومنین و مومنات کے لیے بالاخص سید عبدالعزیز سید عزیز حکیم جن کی آج تدفین ہوئی اور تمام علماء کرام مراجع اعظم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اہل بیت اطہار کی خدمت میں ایک دفعہ درود اور سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا والله والدي قد درود بھیجا محمد وال محمد پر صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے محمد وعلى محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی توفیق نصیب فرمائی. ایک ہفتہ ماہ مبارک رمضان کا گزر گیا اور چند ایام اور آتے رہیں گے, گزرتے چلے جائیں گے. بہتر ہے کہ وقت گزرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اور ہم لوگ اچانک جاگیں کہ ماہ مبارک آیا اور چلا گیا. اسی موقع پر جبکہ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا ہے تھوڑا سا حساب کر لیں کہ آیا جو کچھ سوچ رہے تھے وہ کر لیا ہے, جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کچھ ہو رہا ہے. کیا وہ چیزیں جو سوچی تھیں کہ کریں گے لیکن ایک ہفتہ ہو گیا نہیں کر پائے, کیا چیزیں تھیں جو سوچ رہے تھے کہ ترک کر دیں گے لیکن ایک ہفتہ ہو گیا ابھی بھی ویسا ہی کا ویسا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ موقع وہ نکل جائے اور بعد میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ حسرت رہ جائے ہمیں کہ کاش کچھ بہتر ہو جاتا, کاش صورتحال اس سے زیادہ بہتر ہوتی, ابھی اچھا موقع ہے. ایک ہفتے کے بعد ایک انالیسس کر لیں, ایک جائزہ لے لیں, ایک ہفتہ کیسا گزرا, اس میں کیا کمی تھی, اس میں کیا کوتاہی تھی. اگر اس کو بہتر بنانا چاہیں تو ابھی دو ہفتے اور تین ہفتے اور ہیں ہمارے پاس, تھوڑی سی بہتری کر سکتے ہیں. البتہ آخری ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں, آخری ایام میں پھر شبیں ہیں, شبہ شہادت ہیں. آخری دس دن تو بہت ہی تیزی سے گزرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. یہی چند دن ہیں جو اپنے اوپر محنت کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں جو کچھ کرنا ہے اس کو طے کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ کل جب یہ ماہ گزرنے لگے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو, ندامت نہ ہو انشاءاللہ تعالی. خدا تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دعا کی استجابت کے لیے کہ خدا قبول کرے درود بھیجے محمد و آل محمد. اسلام کے فروغ اور اسلام کے پھیلاؤ میں کن عناصر نے مدد دی, کس طرح اسلام اتنی تیزی سے پھیلا, یہ ایک اہم موضوع ہے مورخین کے لیے بھی ہے اور ہم لوگ جو آج کے زمانے میں اسلام کے نام پر بہرحال چاہتے ہیں کہ ہماری فکر پھیلے ان کے لیے بھی ہے. کیسے پھیلا تھا یہ اسلام؟ آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ تضاد کا زمانہ ہے, ٹکراؤ کا زمانہ ہے. اتنی تیزی سے اسلام کم سے کم جدید دور میں نہیں پھیلا تھا جتنا اب پھیل رہا ہے, اور اتنی شدید تبلیغاتی مخالفت کبھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں گزشتہ 2-3 صدی میں جتنی اب ہو رہی ہے. تو یہ ایک تضاد ہو گیا ہے کہ ایک طرف سے مقابلہ بہت شدید ہو رہا ہے, فزیکلی بھی فوج ہے اور پروپیگنڈا وار بھی کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ بھی ہے, فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ترویج بھی ہے. تو ہم لوگ چونکہ اس حساس موقع پر کھڑے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ بہرحال کسی ایک نے اس میدان کو مار لینا ہے, یا انہوں نے یا ہم نے, تو ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا ہوتا ہے کہ بالآخر اس میدان میں عمل کے لیے, جدوجہد کے لیے شرائط کیا ہیں, کون کس طرح جیتا تھا, وہ لوگ کس طرح جیتے تھے 500 سال پہلے, ہم کس طرح جیتے تھے مثلا 1300 سال پہلے. جب اسلام نیا نیا آیا تو اسلام نے اپنی فتح کو ثابت کیا, پوری دنیا کے اوپر پھیل گیا. آج سے 500 سال پہلے, 600 سال پہلے یورپینز نے اپنے عمل کو شروع کیا, اس کے بعد وہ پھیلتے چلے گئے, مغربی دنیا پھیلتی چلی گئی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بالآخر ہار اور جیت, پھیلاؤ اور طاقت کا اظہار, یہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے, اتفاقات تو نہیں ہوتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 500 سال پہلے اتفاقاً ایسا ہوا کہ یورپینز جیتنا شروع ہو گئے, 1300 سال پہلے اتفاقاً ایسا ہوا کہ مسلمان جیتنا شروع. نہیں, کوئی چیز اتفاق کے تحت نہیں ہے, سب چیزیں قوانین کے تحت ہیں. جو بات سمجھ میں آتی ہے, ایک قانون بہت مؤثر ہے دین کے پھیلاؤ میں, آپ کی اور ہماری فکر کے پھیلاؤ میں, اور وہ ہے جس کو اہل بیت نے روایات میں بیان فرمایا, کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, بغیر زبان استعمال کیے ایک لفظ کہے بغیر دین کے مبلغ بن جاؤ, یہ بہترین راستہ. اس کو آپ چاہے تو ایکسلنس کہیے, چاہے تو آپ اس کو ایفیشنسی کہیے, کوئی بھی نام دیتے رہیے. ہمارے اور آپ کے اندر جس وقت یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا نظام زیادہ کارآمد ہے, بس جیت ہماری ہے. آپ نے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم زیادہ کارآمد ہیں انسانیت کے لیے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم دلائل کی بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں, مثلا ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو مسلمانوں کو مت دیکھو, اسلام کو دیکھو, اسلام کارآمد ہے. کچھ لوگوں کے اندر اتنی عقل میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے اسلام کو ڈھونڈ لیتے ہیں, تو وہ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ دین کارآمد ہے, ٹھیک ہے مسلمان بیکار ہیں, مسلمان اس وقت اچھا کام نہیں کر رہے, لیکن دین کارآمد ہے, تو وہ دین تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن معمولاً لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, معمولاً لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کارآمد ہے یا نہیں ہے. اب ہم لاکھ ان کو بتائیں کہ بھائی ہمیں مت دیکھو, ہمارے دین کو دیکھو, لیکن دیکھیں گے ہمیں اور آپ کو. لہذا مثال کے طور پر آپ بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبردست ترویج ہوئی ہے, خاص کر لبنان کے واقعے کے بعد, کہ جس میں ایک ثابت ہو گئی ایک بات کہ جو دنیا کی کوئی فکر 60 سال میں نہیں کر پا رہی تھی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں نے کر کے دکھا دیا. اس سے ترویج ہوئی ہے, پوری دنیا کے اندر بات پھیلی ہے. اچھا اب کوئی کہے کہ تشیع میں کوئی اضافہ ہوا ہے, نہیں تشیع میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, شیعت کو پہچاننے کا موقع اب ملا ہے لوگوں کو, اور ہم اور آپ بھی اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں اپنی ذات کی ایفیشنسی کے ذریعے سے, ثابت کریں کہ ہم کارآمد لوگ ہیں. مثلا اگر آپ طالب علم ہیں تو ثابت کریں کہ میں اچھا طالب علم ہوں, آپ پروفیشن میں کسی آپ ثابت کریں کہ میں اپنے پروفیشن کا آن ٹاپ ہوں, یہی آپ کا اوپر ہونا آپ کی فکر کو ثابت کرے گا. پھر سب اس سے بھی زیادہ اہم, ایک تو یہ اہم ہے کہ آپ جس لائن کے اندر ہیں اس کے اندر ثابت کریں کہ میں ماہر ہوں, سب سے بڑی بات یہ ہے آپ یہ ثابت کریں کہ میں جس فکر کا اعلان کر رہا ہوں اس کا خود سخت معتقد ہوں, اس کا معتقد ہوں. یہ منافقت نہیں ہو پائے گی دین اسلام کے اندر, اس کے ساتھ نہیں پھیل سکتا. لہذا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ جملہ ہم سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہودیوں نے کیسے کر لیا, فلاں نے کیسے کر لیا, فلاں نے کیسے کر لیا. میں عرض کروں گا ہمارے اور ان کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے, وہ لوگ کاغذ سے دین پھیلا سکتے ہیں, ہم کاغذ سے دین نہیں پھیلا سکتے, ہم عمل سے دین پھیلا سکتے ہیں سر. وہ لوگ فلم سے اپنی فکر پھیلا سکتے ہیں, ہم لوگ فکر سے فلم سے نہیں پھیلا سکتے, ہمیں اپنے عمل سے پھیلانی پڑے گی. لہذا آپ دنیا کا بہت اچھا کوئی ڈائریکٹر لے لیں, فلم ڈائریکٹر, اور اس سے کہیں کہ آپ کے لیے فلمیں بنائے, اور آپ ملینز آف ڈالرز خرچ کر دیں, بہترین دنیا کی فلمیں بنا لیں, اس سے شیئر پھیل جائے گی. نہیں پھیلے گی. پھر آپ کو اس کے پیچھے عمل کرنے والے چند لوگ چاہیے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا کے جدید وسائل کو استعمال نہ کریں, نہیں وسائل کو استعمال کریں, لیکن پہلے اپنے عمل کے اوپر توجہ دیں. جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے عمل پہ توجہ دے. اسلام ایکٹنگ کے ذریعے نہیں پھیل سکتا, اسلام پیسے کے پرنٹ کے ذریعے بھی نہیں پھیل سکتا, اسلام فکر کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے, اسلام عمل کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے. لہذا اگر ایک آدمی با عمل ہو وہ زیادہ اسلام پھیلائے گا, گھرچہ شاید بظاہر مادی طور پر کچھ نہ کر پا رہا ہو, اس کے مقابلے میں جس کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں, بے تحاشا وسائل استعمال کر رہا ہوگا لیکن دین کو نہیں پھیلا پا رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عمل میں دین نظر نہیں آ رہا. اور کیا بہتر ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, کہ مادی وسائل بھی استعمال کرے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اپنے دین کا معتقد ہو, تو پھر دین نے یقیناً پھیلنا. اور اس موضوع میں آخری جملہ یہ کہ خدا نے ہر دور میں کچھ بندے دیکھے ہیں, اس کو ہر دور میں, اگر میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں تو آپ اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو ضرورت حاجت کسی کی نہیں ہے, لیکن اس کو ہر دور میں کچھ بندے چاہیے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ انتخاب کرے جو اس کے دین کو پھیلائیں. ہر دور میں چاہتا ہے, کسی دور میں اپنے دین کو زمین پہ نہیں چھوڑے گا. اتنا ہمیں کرنا ہے کہ ہم خدا سے کہیں, خدایا اس دور میں تیرے دین کے پھیلانے والے ہم ہیں. اپنی طاقت کا اظہار کریں خدا کے سامنے, یعنی صلاحیت کا اظہار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ طاقت اور صلاحیت بھی نہیں چاہیے, صرف ہمت چاہیے. ہمت کا اظہار کریں, خدایا ہم پھیلائیں گے, ہم تیرے دین کی خاطر مشکلات اٹھائیں گے, ہم تیرے دین کی خاطر مصیبتیں تحمل کریں گے, لیکن تیرے دین کے کام کو آگے بڑھائیں گے. کاش ہم لوگ جتنا اپنی مادی زندگی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, کاش اس کا ایک چوتھائی اپنے دین کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہوتے, تو خدا اس کوشش کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ عزت ہمیں دے دیتا جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر بعض اوقات حاصل کرنے کی کوشش کرتا. خدا نے ایک عزت رکھی ہے اس کے اندر, ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ رسول اور مومنوں کے لیے. وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کی خاطر بنایا گیا ہے, اچھائی کا حکم دو برائیوں سے روکو. اس کے پیچھے ساری عزتیں ہیں, کہ انشاءاللہ خدا نمتال ہمیں اور آپ کو اس عمل کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ابھی ماہ رمضان بہت اچھا موقع ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں سوچا ہے کہ مثلا آپ چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں دین پھیلے, آپ کے ذریعے سے پھیلے, آپ بھی چاہتے ہیں دین کو پھیلائیں. اچھا, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے مجھے اپنے اندر دین لانا پڑے گا, خواہش بھی ہے کہ دین لے کر آؤں گا. مثلا خواہش ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, نماز شب پڑھتا ہوتا. اب سوال یہ کہ یہ کاش عمل میں کب آئے گا؟ زندگی بیت جائے گی, یہ کاش پورا نہیں ہوگا, اس کو پورا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سطح پر. مثلا یہی نماز شب کا معاملہ لے لیجئے, 3 رکعت سے شروع کریں, 2 رکعت نماز شفا, 1 رکعت نماز وتر, 3 رکعت سے شروع کریں. آپ کو 11 رکعت بھاری لگ رہی ہے, ہمیں بھی بھاری لگتی ہے بعض اوقات, تو 3 رکعت سے شروع کریں, کہیں سے شروع تو کریں کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے اگر کل ہی ہمارے اور آپ کی موت آ جائے تو خدا سے کہیں, خدا تیرے راستے میں تھے بالآخر, کچھ تیز تھے کچھ سلو تھے, ہم بالکل ہی سلو تھے لیکن تھے تو صحیح. 3 رکعت اسی لیے پڑھتے تھے کہ آئندہ کبھی توفیق ملے گی 5 کر لیں گے, 5 کو پھر 7 کر لیں گے, 7 کو 11 بھی کر لیں گے. مثلا نہیں آپ کی آنکھ کھلتی فجر کے وقت, رات کو سونے سے پہلے پڑھنا, ابھی تو کھلے گی کھلے گی, ابھی تو سحری کا معاملہ, ابھی تو کھلے گی کھلے گی, معاملہ تو ماہ رمضان کے بعد آئے گا. ابھی تو پیاس کی شدت ہی آنکھ کھلوا دے گی کہ بھائی آنکھ نہیں کھلی تو آگے معاملہ خراب ہے, پورا دن گزارنا ہے, تو ابھی تو کھل جائے گی. ابھی تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ صبح کو اٹھتے ہیں, سحری تو کرنی ہے آپ نے, 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے, نماز شب بھی پڑھ لیں. عام حالات میں بھی فرض کیجئے اتنی جلدی نہیں اٹھ پا رہے ہیں, رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے. کچھ ہو کہ ہم لوگ راستے میں کھڑے ہوئے نظر آئیں کہ ہاں یہ لوگ ٹریک پر تھے, ہاں سلو تھے تیز تھے ہلکے کم آگے پیچھے یہ سب تھے لیکن تھے راستے پر, تو کچھ نہ کچھ نوافل میں اور آپ پڑھ رہے ہوں, انہی کا اثر ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا زندگی میں کامیاب انسان, کبھی ہم اس کی بک پڑھ رہے ہیں کبھی اس کی بک پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کامیاب انسان کون ہوتے ہیں, یہی نسخے ہیں اسلام میں کامیابی کے, یہی چھوٹے چھوٹے نسخے. آپ کہیں گے اچھا یہ 10 رکعت 10 منٹ کی نماز شب یہ کامیابی کا نسخہ ہے؟ ارے اس سے زیادہ کوئی کامیابی کا نسخہ ہے؟ آغا بہجت کے استاد آغا طباطبائی، نجف اشرف میں ہوا کرتے تھے، علامہ محمد حسین طباطبائی، آغا بہجت کے استاد کا نام تھا قاضی طباطبائی. ان کے لیے امام خمینی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، نہیں معلوم کیا تھے. امام خمینی نے لکھا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، یعنی پتہ نہیں توحید میں کس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. آغا محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان تھے، یہ جوان تھے اس زمانے میں، نجف اشرف پہنچے بالکل جوان، نئے نئے طالب علم نجف آئے ہوئے. آغا طباطبائی جو ان کے استاد تھے آغا بہجت کے، ان سے ان کی شاگردی کچھ رشتہ داری بھی تھی، بس جو صاحب تفسیر المیزان کے مصنف تھے ان کی رشتہ داری تھی آغا بہجت کے استاد سے، قاضی طباطبائی سے. تو آغا طباطبائی المیزان والے کہتے ہیں کہ میں جب نیا نیا طالب علم تھا، ایک دفعہ صبح ہی صبح پتہ نہیں مدرسے کے دروازے کے سامنے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے نجف اشرف میں کھڑا تھا، صبح ہی صبح کا وقت تھا، دیکھا آغا قاضی طباطبائی جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بھائی میرا رشتے دار بچہ ہے، آیا ہے نجف میں نیا نیا، تو تشریف لائے، وہ ان کو سلام دعا ہوئی ہوا. اس کے بعد کہنے کا ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو. آغا طباطبائی المیزان والے کہتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے، دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، یہ راز ہے کامیابی کا. ابھی اگر مجھے اور آپ کو کوئی اطلاع دے، روزانہ اس لائن کے اندر کھڑے ہو جاؤ صف میں، مثلا ایسی عرض کر رہا ہوں، مثلا ایمار کا پلاٹ نکل رہا ہے، ہر رات کھڑے رہو، دو گھنٹے لائن میں کھڑے رہو، 500 درہم ملیں گے، 1000 درہم ملیں گے، تو کھڑے ہو جائے گا کہ اگر تو کیا جا رہا ہے، دو گھنٹے لائن میں کھڑے رہیں گے، 1000 درہم تو کما کے نکلیں گے. ابھی خدا کہہ رہا ہے بھائی یہ کامیابی کا راستہ ہے، دن میں صرف 15-20 منٹ نکال لو، یہ کامیابی کا راستہ ہے. یقین نہیں آ رہا. ایک روایت میں اس طرح سے تھا کہ جب قیامت ہوگی اور جو وہاں پہنچنے والے لوگ ہیں وہ نماز شب کی جزا دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہم نے، کاش پڑھ لیتے، اتنی جزا ملتی ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا معاملہ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ اللہ نے بڑے بڑے معجزات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں. البتہ زیارت عاشورہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، 10 منٹ کا کام ہے. اگر کوئی 100 لان نہ کہے، 100 درود نہ کہے، صرف ایک ایک جملہ بولے، 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 10-12 منٹ. 100 لان 100 درود بھی کہے تو مثلا آخری جملے کو تکرار کر رہے، اللہم الانہم جمیعا، یا وہ آخری جملہ جو امام کے اوپر سلام ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس جملے کو 100 دفعہ بول دے. اگر یہ کام کرے تو میرے خیال میں 17-20 منٹ میں ختم ہوتی ہے. کتنا اثر ہے اس کا؟ اتنا اثر ہے کہ علامہ امینی کے فرزند نے، علامہ امینی کے بیٹے نے علامہ امینی کو خواب میں دیکھا. علامہ امینی الغدیر کتاب کے مصنف، اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، باپ سے پوچھا کہ بابا کون سی آپ کی عبادت تھی جو سب سے زیادہ کام آئی، سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے قیامت میں؟ فرمایا بیٹا زیارت عاشورہ روزانہ پڑھو، اس کا اثر سب سے زیادہ، سب سے بڑی چیز زیارت عاشورہ قیامت کے دن اثر دکھا رہی. ظاہر ہے وہ اس لیول پہ نہیں کہ کہیں کہ بھائی نماز سب سے پہلے پوچھی گئی ہے، ظاہر وہ لوگ اس سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم نہیں کہہ رہے کہ نماز کے مقابلے میں زیارت عاشورہ نہیں، وہ سب ہوتے ہوئے. تو فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو. تو ان کا بیٹے نے پتہ نہیں 32 سال ہر روز زیارت عاشورہ پڑھی. یہ سب کامیابی کے نسخے ہیں. یا مثال کے طور پر کسی نے ابھی یہیں پر بتایا، پہلے بھی پتا ہوتا ہے، وہ کامیابی کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اور زیادہ یقین آتا ہے، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، 29 پارے کی آخری سورہ میں، سورہ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کیا معجزات ہیں اس سورہ کے اندر. اگر کوئی پابندی سے اس کو پڑھے، امیر المومنین کے نام سے منسوب ہے یہ سورہ، گویا جو اس کو پابندی سے پڑھے اس کو امیر المومنین کی نصرت نصیب ہونی ہوتی ہے. یہ سب وہ کامیابی کے نسخے ہیں. اور خوبصورت بات یہ کہ کوئی پیچیدہ نسخے بھی نہیں ہیں کہ بھائی کوئی بہت پیچیدگی ہے، بڑی مشکل ہے اس کے اندر، نہیں، کچھ زیادہ پیچیدگی بھی نہیں ہے، سادہ سادہ سے ہیں. سینکڑوں لوگوں نے تجربے کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ان میں اثر ہے. البتہ جلدی اثر مند ڈھونڈیے گا. مثلا ایک چوتھا نسخہ، غفیلہ، نماز غفیلہ، عجب معجزات کی چیز ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم نے پڑھی تھی، کل پڑھی تھی، آج کوئی معجزہ نہیں ہوا. نہیں، اتنی جلدی نہیں ہوگا. جو ہمیں اندازہ ہوا ہے روایات کے اندر، لکھا ہے روایات کے اندر کہ تمہارے بدن کے اندر 360 رگیں ہیں, سب سمبولک ہوتا ہے, لکھا تمہاری بدن کے اندر 360 رگیں ہیں, پہلے کوئی عمل 360 دن کرو پھر اس کا اثر ہوگا. تو اگر کسی کو زیارت عاشورہ کی جان دیکھنی ہے تو پھر 360 دن کے بعد پوچھے, پہلے اس کو ہم انجام دیں پھر اس کی طاقت دیکھیں اپنے اندر. کسی سورہ دہر کی طاقت دیکھنی ہے, ہفتے دو ہفتے میں کچھ نہیں ہوگا, 360 دن کرے. آپ کہیں گے اچھا اتنا لمبا نسخہ بتایا ہو ہی نہیں پائے گا, نہیں آپ کر لیں گے, شروع کریں, آپ کی زندگی میں بہت سال باقی ہوں گے. ابھی مثلا فرض کیجئے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری عمر 40 سال 42 سال 43 سال کتنے قریب, چلو سوچتا ہوں کہ میرے دشمن کافی ہوں گے جو مجھے انشاءاللہ جلد فارغ کر دیں یہاں سے, تب بھی کیا پتا کتنے سال زندہ رہنا ہے, اگر ابھی شروع کروں نہیں معلوم کتنے سال باقی, تو نہیں معلوم کون کون سے معجزات حاصل ہو سکتے ہیں. اور یہ سب, یہ جو میں نے تین چار چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی, زیارت عاشورہ کہا, سورہ دہر عرض ہوئی, نماز غفیلہ عرض ہوئی, نماز شب عرض ہوئی, یہ سب عملی ہیں, لوگوں نے عمل کیے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی کم زندگی کے اندر اپنے کم تجربے کے باوجود اس کے اثرات لوگوں کے اندر دیکھے ہیں, تجربہ شدہ ہیں یہ چیزیں, یہ وہ نہیں ہے جن کے اوپر اب ہمیں تجربے کرنے ہیں, یہ سب تجربے ہو چکے ہیں, ان کے اثرات ہیں. کرنے والے کہاں ہیں؟ کرنے والے نہیں ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ جو نہیں کر رہے وہ رونے میں مشغول ہیں کہ زندگی میں کامیابی نہیں مل رہی. ارے بھائی, نسخہ تیار, مجرب, ہر چیز تیار, پھر رو بھی رہے ہو اور کر پھر بھی نہیں رہے, اور پیچیدگی بھی نہیں ہے, کوئی پیچیدہ کام بھی نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں عاملین میں سے قرار فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ سبا کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں گی, اور اب اور چند آیات کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. آیت سورہ نمبر 34 ہے یہ, اور اس وقت جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بلکہ آیت نمبر 22 سے شروع کریں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. چونکہ تذکرہ توحید کا تھا, اور توحید کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے دو ایسے بندوں کا تذکرہ کیا جن کو نعمتیں دی تھیں, پھر ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جس نے نعمتوں پہ کفران نعمت کیا تھا, تو خدا تعالیٰ نے آخر میں لوگوں کو دعوت دی کہ توحید پر آ جاؤ, اور جزا بھی دکھا دی, سزا بھی دکھائی, کہ دو بندے جنہوں نے اطاعت کی تھی ان کو یہ جزا ملی ہے, جن بندوں نے کفران نعمت کی ان کو یہ سزا ملی. اس کے بعد پھر توحید پہ دعوت دی. اب گویا ایک شبہے کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کہ کچھ لوگ بہرحال اپنے ذہن کے اندر نہ کہیں زبان سے تب بھی عمل سے یہ دکھا رہے ہیں کہ اور بھی کچھ ہے خدا کے علاوہ. اچھا, جیسے ہم کہتے ہیں خدا یعنی خدا اور اس کا نظام, ورنہ پھر بار بار کہنا پڑے گا, کوئی یہ نہ سمجھے وہ نہ سمجھے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا مثلا خدا سے مانگو, تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے نظام سے مانگو. خدا کا ایک نظام ہے, ہدایت دینے والا خدا ہے. کیا مطلب ہدایت دینے والا خدا ہے؟ خدا اور اس کا نظام. خدا نے ایک نظام رکھا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہادی ہے, ہدن للمتقین. دوسری طرف سے خدا نے کہا تھا کہ ہدایت تو بس خدا دیتا ہے, تو ہم کہیں گے قرآن کی ہدایت وہی خدا کی ہدایت ہے. ایک طرف سے ہم کہیں ہدایت تو صرف خدا دیتا ہے, اور دوسری طرف سے ہم کہیں نبی اکرم کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا, تو کیا تضاد ہے؟ نہیں, تضاد نہیں ہے. نبی کی ہدایت وہی خدا کی ہدایت ہے. اسی طریقے سے اب خدا تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو, اس کے بعد نبی اکرم سے کہتا ہے اگر آپ کے پاس آ کر کہہ دیتے کہ استغفار کر دیں تو آپ کا استغفار کرنا ان کے لیے بہتر تھا. آپ کا دعا مانگنا, ان صلاتک سکن لہم, آپ کا دعا مانگنا ان کو تسلی دے دیتا, ان کے دلوں کو سکون مل جاتا. تو کوئی کہے کہ بھائی دعا تو صرف خدا سے مانگنی ہے, خدا نے کہا تھا مجھ سے مانگو. خدا اور اس کا نظام پورا, خدا اور اس کے پورے نظام. خدا نے بتایا فرمایا ہے کہ بھائی اگر تمہارے ذہن میں ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ اور ہے, یعنی خدا اور اس کے نظام کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقت ہے, تو جاؤ مانگ کے دیکھو, دیکھو پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن آئے کریمہ نے کس طرح سے چیلنج کیا, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اللہ کے سوا تم جس کسی کو کہتے ہو جاؤ پکارو, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض, جو بھی اللہ اور اس کے نظام سے ہٹ کر ہے زمین و آسمان کی کسی چیز میں ذرے بھر میں بھی اس کی ملکیت نہیں ہے. تین چیزوں کو نفی کیا ہے یہاں پر. فرمایا لا یملکونا مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے کسی ایک ذرے پر بھی ان کی ملکیت نہیں ہے. اچھا کوئی کہے ملکیت نہیں ہوگا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوگا، فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، نہ وہ ان دونوں میں کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، شریک بھی نہیں ہے. پھر کوئی کہتا ہے نہیں مالک نہیں ہے شریک نہیں ہے، بالآخر خدا کو کہیں سپورٹ کر رہا ہوگا، فرمایا نہیں وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، خدا کی کوئی مدد دینے والا بھی نہیں ہے. یعنی خدا نے متعال فرمانا چاہ رہا ہے نہ وہ مالک ہیں نہ وہ شریک ہیں نہ وہ کسی طرح مددگار ہیں، تو تم خدا کے نظام کے علاوہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اچھا اب ہم جیسے ہی ان آیات کو پڑھیں گے ہم کہیں گے کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں، یہ کفار کے لیے، ہم تو خدا کے نظام پر ہیں. اچھا خدا کے نظام پر ہیں تو پھر گناہوں پر کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ جہاں کہیں ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت خدا کے نظام سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہی کم علمی راستے کی مشکل کا سبب ہے. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ نظام ایسا نظام ہے کہ جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا آپ کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، علم بڑھے گا یقین بڑھے گا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. تو جتنا آپ کا یقین بڑھے گا کہ نہیں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، ذرے کا بھی کوئی مالک خدا کے سوا نہیں ہے، ذرے کا بھی کوئی حامی خدا کے سوا نہیں ہے، آپ کا جو یہ یقین ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. یقین کی طاقت واقعی عجیب ہے. یعنی بہت سارے کام دنیا میں صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کرنے والے کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا، بس پھر ہوگا. یہ دنیا کا نظام ہے. اب کچھ سائنس کے ذریعے بھی یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ہاں دنیا میں بہت کچھ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کرنے والے کو کچھ یقین ہوتا ہے، تو اس یقین کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے، خدا نے تعالیٰ فرما لے یقین کر لو کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اس جملے پہ عمل کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے واقعا. مثلا فرض فرمائیے آپ آنا چاہتے ہیں کسی ملک کے اندر، ویزا کون لگائے گا؟ جو ویزا لگانے والی اتھارٹی ہے. صاحب ویزا لگانے والی اتھارٹی کہہ رہی ہے ہم نہیں دیں گے، یہ دے سکتا ہے کیا؟ روک سکتا ہے کیا؟ اس کی بس میں ہے کیا؟ نہیں. ہم لوگ پسر جاتے ہیں یہاں پہ، گئی ساری توحید. ہاں بھائی یہی لگائے گا اور کون لگائے گا؟ نہیں یہ نہیں لگائے گا، پیچھے کسی اور نے لگانا ہے، اس نے نہیں لگانا ہے. آپ کا آنا نہ جانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ملک کے بادشاہ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. چاہے اس کا باپ بھی چاہتا رہے، اس کا باپ چاہے کہ نہ چاہے نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. ہمیں یہ یقین نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو کم سے کم دخالت دار سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی دخالت دے سکتے ہیں. کوئی دخالت نہیں دے سکتا. ابھی ایک طالب علم کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا. اتفاقا ہمارے اسٹوڈینٹس میں سے بھی تھا، قم گیا داخلے کے لیے. اتفاقا ہم نے اس کو ایک ریکمنڈیشن بھی بھیج دی کہ ہاں بھائی یہ اچھا لڑکا ہے، وہ گیا داخلے کے لیے. تھوڑا سا اس کے کیس میں پرابلم یہ تھی کہ ایج کم تھی ایجوکیشن میں، مثلا انہوں نے گریجویشن مانگا تھا، گریجویشن سے ذرا سا کم تھا لیکن ٹیلنٹڈ تھا. تو ہم نے صاحب بھیج دیا، وہ گیا، اس کا ایک ایڈمیشن ہوا وہ ریجیکٹ ہو گیا، ٹیسٹ ہوا وہ ریجیکٹ ہو گیا. ہم نے کہا یار طالب علم ہمارے سامنے کافی عرصے رہا ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، کیسے ریجیکٹ ہو گیا؟ پھر بات بات کی کہ بھائی دوبارہ ٹیسٹ لو، دوبارہ ٹیسٹ لیا پھر ریجیکٹ ہو گیا. کیا مصیبت آ گئی. میں اس سے کہا بھائی تم سے کیا نام پوچھتا ہے؟ اس نے میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا پرابلم کیا ہے؟ کہنے یار اس سے نام پوچھو یہ دیر میں سوچ کے بتاتا ہے میرا نام کیا ہے، اس سے ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ کیا ہے اس کے ساتھ. میں اسے کہا بھائی جلدی جلدی جواب دیا کرو یار، کیا کر رہے ہو تم؟ تیسری دفعہ ہوا انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا اور نیچے کہا اس کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا دیا جائے. تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب وہ آیا میرے پاس کہنا ماں صاحب میری زندگی تو برباد ہو گئی، میں وہاں سے بھی آ گیا یہاں پہ بھی اتنے مہینے ہو گئے. میں کہا مطمئن رہو کچھ ہو جائے گا، ایسے خدا کے راستے میں ہم نکلیں پریشانیاں آتی ہیں. اچھا ہم مشہد گئے، ایک کئی مہینے یہی چکر چلتا رہا. پھر ہم مشہد گئے، یہ بھائی گیا اور وہ جو ایڈمیشن دینے والی اتھارٹی میں موسٹ ریسپانسیبل تھا اس کے آفس میں چلا گیا. اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا دیکھو اب تک تو میں سوچ رہا تھا دوں گا یا نہیں دوں گا، اب میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جب تک میں بیٹھا ہوں نا نہیں دوں گا، جاؤ. اب ہم مشہد سے آئے، کہنا بھائی بھائی معاملہ ختم ہو گیا. میں کہا بیٹا یہ نہیں لگائے گا، مہر کسی اور نے لگانی، اس نے نہیں لگانی. ہم قوم میں قوم بیوی کے ڈومین ہے، یہ اس کا نہیں ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ معاملہ یہاں سے حل نہیں کراؤ، معاملہ وہاں سے حل کراؤ، گڑگڑاؤ ان کے سامنے، مانگو ان سے کہ بھئی ہمیں یار رہنا ہے، اس کی مجال ہے کہ نہیں دے، یہ اس کا ہے ہی نہیں، دنیا ان کی نہیں ہے، دنیا کسی اور کی ہے، تم غلطی کر رہے ہو، تم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم کہیں اور جاؤ، وہاں جا کے معاملے کو حل کرو۔ بہت خدا بی بی کے سامنے گڑ گڑایا اور اس کے دوست بھی گڑ گڑائے کہ بی بی یہ آیا ہے بےچارا مظلوم، مہینوں اس نے وقت لگا دیا۔ کہاں وہ تھا، وہ جو ایڈمیشن دینے والی اتھارٹی تھی، اس نے کہا تھا میں جب تک سیٹ پر ہوں میں نہیں دوں گا، اور الحمدللہ فوراً ایک دن کے اندر اندر کام ختم ہوا، وہاں پہ لگ گیا۔ کہاں وہ مہینے سے رگڑ رہا تھا کہ ٹیسٹ میں سائیکیٹرسٹ پہ رجوع کرے، میں کہا یار تو اس کو بالکل ہی دیوانہ بنا دیں گے، اس طرح دو تین دفعہ اس کو اور لکھ دیا تو کوئی اور لگا رہا ہے اس ٹائم، یہ دنیا سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہے، ہم لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں دنیا داروں کی طرح جو سامنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، جس کو تم گمان کرتے ہو نا کہ وہ ذمہ دار ہیں، تو ان سے کو بلاؤ، پھر نہ مالک ہیں، نہ شریک ہیں، نہ ظہیر ہیں، کچھ نہیں ہے، نظام ہمارا نظام ہے۔ ہمیں یقین ہو جائے تو ہماری طاقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، بگاڑ بھی لے گا تو ہم خدا کے راستے پہ ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم لوگوں کو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، فرمایا نہ خدا کے پاس کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت دیتی ہے، کوئی شفاعت اللہ کے نزدیک فائدہ نہیں دیتی، مگر وہ جس کو خدا اجازت دے۔ کوئی کہے کہ میں نے اس کو اپنا شفیع بنا لیا ہے، یہ کرے گا، نہیں، خدا نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ اس کو شفیع بناؤ تو پھر تو شفاعت چلے گی، لیکن اگر خدا نے نہیں کہا تھا پھر نہیں چلے گی، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی کھڑے ہو کر کہے میں یہ کرواؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ خدا نے کہا ہو کہ ہاں یہ شفیع ہے، الا من اذن لہ، جس کو خدا نے اجازت دی ہے اس کی تو چلے گی، لیکن اگر خدا نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر نہیں چلے گی، یہ تو تھوڑی تمہاری مرضی تھوڑی ہوگا، خدا کے دربار میں کون حاکم ہے، ہمیں کیا پتا کون حاکم ہے، خدا خود بتائے گا میرے دربار میں کون حاکم ہے۔ اس نے کہا ہے شفاعت اس کا حق ہے، ان کو اذن دیا میں نے شفاعت کا، ان کی چلے گی، باقی کسی کا کچھ نہیں چل سکتا، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا۔ البتہ یہاں پر ایک مراد فرشتے بھی ہیں، لکھا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلی الكبیر۔ یہ آیت تھوڑا سا پیچیدہ آیت ہے، فرمایا خدا کے ہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی، مگر وہ جس کو خدا اجازت دیتا ہے، جس کو خدا اجازت دیتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، اس کی بات بھی چلتی ہے، وہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ مثلا ملک الموت آیا اپنی مرضی سے کسی کو موت دیں گے؟ نہیں دے سکتے، جو خدا کہے گا وہی ہوگا۔ خدا نمتال نے اس آئی کریمہ میں فرشتوں کی حالت کو بیان کیا ہے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ پہلے کچھ روایات ہی کہتی ہیں کہ فرشتے دائمًا خدا نمتال کے سامنے خوف اور خشیت میں مبتلا رہتے ہیں، خوف و خشیت میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، دائم خوف و خشیت میں خدا کے سامنے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امر الہی صادر ہوتا ہے کہ یہ ہو، بس وہ کر دیتے ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی کام نہیں ہے، کہ یا وہ خدا کی حمد و تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھلا کر، یا وہ خدا کے امر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے لیے امر آتا ہے۔ تو کیسی اجمالی طور پر کیا صورتحال ہوتی ہوگی، ابھی ہم اجمالی طور پر ایک کم عقلانہ مثال سے زیادہ عقلانہ مثال اور پھر کچھ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ کم عقلانہ مثال یہ ہے، جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی اپنی کوئی رضا نہیں ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ حکم دے گا تو کریں گے، یہ کم عقلانہ مثال ہے۔ زیادہ بہتر مثال شاید اگر ہم سوچیں صرف مثال کی حد میں، جیسے ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارے، ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارے آیا اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ ہاتھ جو آپ کا ہاتھ ہے، یہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے خود سے؟ نہیں، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ مثلا یہ جو لٹکا ہوا ہے، اب یہ اس حالت میں کیا ہے؟ یہ آپ کے امر کا منتظر ہے، آپ کا آخری حکم یہ تھا کہ ایسا رہے تو یہ ایسا ہی ہے، جب آپ حکم دیں گے تو یہ حرکت کر دے گا، اس کے سوا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. البتہ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں اس مثال میں مناقشہ ہے، اس مثال کے اندر کبھی ہاتھ گرمی سے کسی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو خود بخود ہٹ جاتا ہے، یہ جو ریفلیکسز ہوتے ہیں، ظاہر یہ مثال ہے، ہم اس کو اصل نہیں کہنا چاہ رہے. فرشتوں کی مثال اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. گویا فرشتے سوائے امر الہی کے اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ جو ہم نے بادشاہ کی مثال کہی، اس کے اندر کچھ غلام ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف مالک کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اب یوں سوچیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں، فرشتے ہیں ہی نہیں، اور جب خدا کا امر آئے گا تو زندہ ہو جائیں گے، اچانک اور اچانک عمل کے اندر مشغول ہو جائیں گے. فرشتوں کا وجود سوائے امر الہی کے انتظار یا امر الہی کی تعظیم کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے غافل ہیں. تو خدا نے مثال فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے دلوں پر خوف و خشیت طاری رہتا ہے. یہ خوف و خشیت اس وقت ٹوٹتا ہے، اس وقت کمی آتی ہے اس کے اندر، جب امر الہی صادر ہوتا ہے. جیسے امر الہی صادر ہوتا ہے تو گویا یہ فرشتے چونک جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا. تو یہ ترجمے میں کیا لکھا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربكم، تو وہ ایک دوسرے سے، انہوں نے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، قالوا انہوں نے کہا ماذا قال ربكم، تمہارے رب نے کیا کہا. اس کا مطلب ہے فرشتوں کے اندر بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو امر پہلے آتا ہے، پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو امر بعد میں آتا ہے. یعنی کچھ فرشتے رتبے میں مقدم ہیں، امر الہی جب نازل ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے تو ان فرشتوں تک پہنچتا ہے، اور وہ فرشتے پہلے آگاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے پہلے اضطراب دور ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ فرشتے بعد میں ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر اضطراب ان سے دور ہوتا ہے، تو وہ اچانک چونکتے ہیں اور ان اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، قالوا ماذا قال ربكم، اے اوپر والوں یہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا. تو وہ کہتے ہیں قول الحق، فرمایا جو اوپر والے ہیں وہ کہتے ہیں قول الحق، جو کچھ خدا نے کہا اس میں باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو کہا وہ بالکل صحیح کہا، 100% صحیح، اطاعت کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی نظام ہے فرشتوں کا جس سے ہم لوگ غافل ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں غافل ہونا بھی چاہیے، فرشتوں کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس جیسا کوئی دیکھا ہے، تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم روایات کے ذریعے سے ان کے مبہم وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں. قول الحق، ایک گروہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. تو گویا وہ لوگ زیادہ آشنا ہیں، لہذا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ قول الحق، انہوں نے کہا کہ صرف حق ہے، جو خدا نے کہا وہ حق ہے، اطاعت امتثال کے سوا کچھ نہیں. وہو العلی الکبیر، اور خدا فرما رہا ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ علی ہے. علی کا مطلب ایسا بلند جس سے بلند کوئی نہیں ہے، اور ایسا بلند جس کے سامنے سب نیچے ہیں. وہو العلی الکبیر، وہ کبریائی ہے اس کے اندر، کبریائی، وہ کبریائی، کبیر اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے سب ذلیل ہیں، جس کے سامنے سب خاشے ہیں. تو خدا اندر مطال علی الکبیر ہے، اور خدا اندر مطال کو ہمیشہ اپنی اوصاف کے لیے روئے زمین پر کچھ نمائندے چاہیے، ڈھونڈتا ہے. چاہیے کا مطلب یہاں پر حاجت نہیں ہے، کمی نہیں ہے، یعنی اس کی خواہش یہ ہے، وہ اپنے مخلوق میں کمال دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ خود اگر علی الکبیر ہے تو یقیناً روئے زمین پر کوئی علی الکبیر ہوگا جو اس کی ان صفات کے اندر مظہر بن جائے، اس کی صفات کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کے بعد آخر میں خدا نے متعال ایک جملہ اور اس میں خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا، اسی توحید کو پہنچانے کے لیے، گویا اب تک کی تمام گفتگو کو ایک نتیجے پر پہنچاتے ہوئے خدا نے فرمایا، قل من یرزقکم من السماوات والارض، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ظہیر ہے، اب تم ہی بتاؤ زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ظہیر نہیں ہے، شفاعت کسی کی بس میں نہیں ہے. جو فرشتے تم سمجھتے ہو کچھ کرتے ہوں گے، وہ بھی سوائے گھبراہٹ اور پریشانی کے کسی چیز میں مبتلا نہیں ہے. گھبراہٹ اور پریشانی میں کھڑے رہتے ہیں کہ خدا حکم دیتا ہے تو اطاعت کر کے کہتے ہیں کہ جو کہا حق کا، اب بتاؤ رزق کون دے گا تمہیں؟ خدا نے متعال یہ علم دینا چاہ رہا ہے ہمیں کہ دیکھو کائنات کو پہچانو، یہاں تمہارے پاس میرے سوا کچھ نہیں ہے، یہی ہے ایک راستہ، کاش پہچانو. اب ذرا سوچیے، یہ جو علم وہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اس میں اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ علم دینا چاہ رہا ہے تاکہ یہ مخلوق ترقی کرے، یہ مخلوق برتری حاصل کرے. خود علی الکبیر ہے، بندوں کو پست نہیں دیکھنا چاہتا، بندوں کو بھی بلندی دینا چاہتا ہے. اس بلندی کا راستہ یہ ہے کہ ان کو معرفت ملے، اس معرفت کے لیے قرآن بھیجی، اس معرفت میں عمل کے لیے اہل بیت اطہار کو ارسال فرمایا. بندوں کو چاہتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچے. فرماتے ہیں تم نے دیکھ لیا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ظہیر ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، بتاؤ رزق کون دے گا؟ رزق ظاہر خدا ہی دے گا. جب سب کچھ وہ دے گا تو تم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کتنا خوبصورت استدلال کیا، ہر راستے کو بند کر دیا. کہا ربوبیت رازقیت کے اوپر ہوتی ہے، عبودیت ربوبیت کے اوپر ہوتی ہے. رب وہ ہوگا جو رازق ہوگا، رازق نہیں ہوا تو پالے گا کہاں سے؟ رازق ہوگا تو رب ہوگا، اور جو رب ہوگا وہی معبود ہوگا، جو پالے گا اسی کی بندگی ہوگی. تو بتاؤ رزق کون دے رہا ہے؟ جب رزق خدا دیتا ہے تو رازق وہی ہے، معبود وہی ہے، تو تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ اب معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کے سامنے دل کو جھکا دیتے ہیں. تو فرمایا کیوں کسی اور کے سامنے اپنے دل کو جھکاتے ہو؟ کیوں کسی اور کے سامنے اپنے ذہن کو جھکاتے ہو؟ معبود خدا ہے، رازق خدا ہے، اس کے سوا کوئی یہاں ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہم اور آپ کیا ہیں اس کے لیے؟ یعنی اگر ہم غور کریں تو ہم اس کی فکر کا سایہ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے، ہم لوگ فکر کا سایہ بھی نہیں بن رہے ہیں کہ ہم مثلا اس کے ارادہ ایک ہے، اس کے ارادے کی تجلی ہے شاید ہم لوگ، کہ اس نے ارادہ کیا کہ یہاں بندے ہوں تو بندے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں یہاں پر. اور اگر ارادہ نہ ہو تو ہم کچھ ہیں پھر؟ کیا کون ہے یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں. ارادہ نہ ہو تو ختم ہے پھر، اس پر ہماری بغاوت، اس پر ہمارا خدا سے ہٹ کر اسی کے خلق کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے مخلوقات پر توقع لگا لینا. وہ جو دعائے ماہ رمضان کے اندر ہے، ماہ رمضان کی شبوں کی دعاؤں کے اندر ہے کہ خدا ایسا عبد لئیم نہ ہوگا جیسا میں تھا، پر ایسا رب کریم نہیں ہے جیسا تو ہے. تو مجھے بلاتا ہے، میں تجھ سے بھاگتا ہوں، اس کے باوجود تو مجھے عذاب نہیں کر رہا. کہہ رہا ہے کون ہے زمین و آسمان میں رزق دینے والا، کس کے پیچھے جاتے ہو؟ اور میں اب بھی کسی کے پیچھے جاتا ہوں، اور وہ پھر بھی کہتا ہے میری مخلوق کا رزق دے دو، دے دو. رب کریم ہے، اس رب کریم کو چند بندوں نے پہچان لیا، اس رب کریم کو چند مخلوقات نے پہچان لیا. انہوں نے جو پہچانا، اپنی پہچان کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے بار بار قربانیاں دی. کہ دیکھو ہم نے پہچانا ہے، اس رب کو ہم نے پہچان لیا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں یہاں پر. اپنی اس پہچان کو ہم جیسوں تک منتقل کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. دیکھو ہم قربانی دیتے ہیں، کاش جو پہچان ہمارے اندر ہے وہ پہچان تمہارے اندر بھی آ جائے، تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم لوگ غلط چیز پر مر مٹے تھے. یعنی ابھی اگر کوئی سوچے کہ سید الشہداء میدان کربلا کے اندر کس پہچان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، کس پہچان کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے، آیا دنیا کی کوئی چیز تھی جو رہ گئی تھی سید الشہداء کے لیے؟ کیا کیا قربان کرنے آئے تھے وہاں پر، اور کس طرح سے قربان کر رہے تھے؟ قربانیاں لوگوں نے بہت دی تھیں. غیر انبیاء اکرام علیہ السلام کی قربانیاں 1,24,000 انبیاء آ چکے تھے، سب قربانیاں دیتے آئے تھے. سید الشہداء اس قربانی کو کسی ایسے پیمانے پہ پہنچانا چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر پھر کوئی مخلوق نہ کہہ سکے کہ خدایا میں یہ قربانی کیسے دیتا. مثلا پہلے انبیاء آتے تھے قربانی دیتے تھے، کوئی معجزہ ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم قربانی دینے لگے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے، اچانک ایک جانور آ گیا. اینڈ میں یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی، حضرت اسماعیل بچ گئے. ہمیشہ کوئی معجزہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے لگے، خدا نے متعال نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، سولی پہ کوئی اور چڑھ گیا. اب گویا خدا نے متعال چاہتا تھا سید الشہداء ایسی قربانی دیں جس میں معجزہ نہیں ہوگا، مخلوق معجزے کا انتظار کیے بغیر بس قربانی دے. سید الشہداء نے یہ چیلنج دے لیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا. لہذا یہ سارے مکالمات جو سید الشہداء اور ان کے نانا سے منسوب ہیں کہ جب کربلا کے لیے رخصت کرنے آئے اپنے نانا کی قبر مبارک پر، تو فرمایا حسین خدا تمہیں کسی مقام پہ لے جانا چاہتا ہے، بغیر قربانی کے نہیں ہوگا. سید الشہداء نے اس قربانی کو قبول کیا کہ ہاں میں قربانی دوں گا. بچپن سے سید الشہداء، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے نانا، ایک ایک کو پتا تھا کہ اس بچے نے بہت بڑی قربانی دینی. گویا سید الشہداء اپنے بچپن سے، اور اگر میں بچپن کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں شاید صحیح تعبیر نہیں ہے، زمین پر آنے سے پہلے سے اس بات سے آگاہ تھے کہ میں نے قربانی دینی ہے. اس مقام کو جو خدا نمتال بندگی کے اندر واحد کوئی مقام دینا چاہتا ہے کائنات کے اندر، اس مقام کو میں نے حاصل کرنا، وہ ان تمام قربانیوں کے لیے تیار ہوتے رہے. لہذا سید الشہداء نے کسی ایک موقع پر بھی خدا سے یہ نہیں کہا خدایا اس لشکر عبید اللہ ابن زیاد کو ختم کر دے، اس لشکر شمر کو ختم کر دے، نہیں فرمایا. معجزے طلب نہیں کیے، قربانیاں دیتے رہے اور خدا انہیں متعال سے التجا کرتے رہے. ابھی اگر انسان سوچے کہ ان قربانیوں میں سخت ترین قربانیاں کون سی تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے ہم لوگ تو نادان ہیں، ہم لوگ تو واقف نہیں ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ سخت کون سا اور آسان کون سا. لیکن اگر انبیاء سے مقابلہ کریں، گزشتہ قربانیوں سے مقابلہ کریں، تو کسی نے سید الشہداء کی طرح بہن کا پردہ قربان نہیں کیا. میرے ذہن میں نہیں ہے. بچے قربان ہوئے ہیں، جوان قربان ہوئے ہیں، جنگیں بہت ہوئی ہیں، شمشیریں بہت چلی ہیں، لاشیں بھی پامال ہوئے ہیں، سر بھی نیزوں پر گئے ہیں، لیکن بہن کا پردہ قربان ہو رہا ہو، یہ حسین کا کام ہے، یہ سید الشہداء کا بس تھا. اب اگر آ کر اس اعتبار سے دیکھیں تو بی بی زینب کا مقام بہت بلند ہے، عقیلہ عرب کا مقام بہت بلند ہے، مظلومہ کا مقام بہت بلند ہے. کوئی وہ قربانیاں نہیں دے سکتا تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا دے رہی تھی، اور کیسی کیسی قربانیاں دے رہی تھی. اگر انسان بس اس ایک منظر کو سوچے کہ 11 محرم کو قافلہ گزر رہا تھا اور بی بی زینب اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھے، اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھے، اور بی بی زینب نے کیسے صبر کیا، کیسے تحمل کیا ان تمام چیزوں کو، اور محافظ امامت بنی رہی، کس مقام تحمل کے اوپر فائز تھی کہ لکھا ہے روایات کے اندر کہ جب بی بی سکینہ سید الشہداء کی لاش مقدس پر آ گئی اور بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی، ایک دفعہ چاہا لاش کا بوسا لے، پورے جسم پر کوئی جگہ نہ تھی جہاں بوسا لیتی، تو خاک سید الشہداء کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا ہوتا ہے.
سیادم الذین ظلموا ایام قلب یبکی، پروردگارا تجھے واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے ان کی مظلومیت کا واسطہ، پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے ان شہداء کی عظمت کا واسطہ، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، صاحبان مجلس جو محفل کے اندر موجود ہیں، یہ اور دوسرے مومنین میں سے جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتوں کا واسطہ، ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ دنیا تیری امانت، یہ زندگی تیری امانت ہے پاک پروردگار، تیری دیوی نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔